السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کو تنازع کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں مسلسل دوسرے روز حالات کشیدہ ہیں، اور اب تک ہنگاموں کے دوران پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو چکے ہیں. چین اور جنوبی کوریا نے منگل کے روز کرونا وائرس کے نئے کیسوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ ایشیا کے بازار حصص میں عالمی خسارہ دوسرے روز بھی جاری ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے اس وبا سے نمٹنے کے لیے $2.5 بلین مانگے ہیں. چین سے باہر اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ جنوبی کوریا ہے، جہاں منگل کے روز کیسوں کی کل تعداد 900 ہو گئی ہے، جبکہ 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی دیکھنے میں آئی ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی ہے، جبکہ ترکمانستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد اس کے بعد بند کر دی ہے جب اس کے ہمسایہ افغانستان کے شہر ہیرات میں کورونا وائرس کا ایک کیس سامنے آیا ہے. ملائیشیا کے بادشاہ نے مہادی محمد کو بطور قائم مقام وزیر اعظم کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. شام کے صوبے ادلب کے جنگ زدہ علاقے میں 11 لاکھ سے زیادہ پھنسے ہوئے شہریوں کے لیے اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے $500 ملین کی فراہمی کی اپیل کی ہے. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کا قاہرہ میں انتقال ہو گیا ہے، اور کراچی کے سابق میئر نعمت اللہ خان منگل کی دوپہر انتقال کر گئے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کو تنازع کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. نئی دہلی میں بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی نریندر مودی سے پاکستان سے متعلق بات چیت ہوئی ہے. عمران خان ان کے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کر رہا ہے. بھارت میں شہریت بل پر جاری مظاہروں سے متعلق پوچھے گئے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے مذہبی آزادی کے معاملے پر وزیر اعظم مودی سے بات کی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اکا دکا واقعات کا سامنا ہے، لیکن اس پر قابو پانا بھارتی حکومت کا کام ہے. شہریت بل سے متعلق اپنی رائے پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اس پر بات نہیں کر سکتے. امید ہے کہ بھارت کی حکومت اپنے عوام کے بہترین مفاد میں فیصلے کرے گی. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورے کے دوسرے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا. انہوں نے بھارت کے دورے کو ناقابل فراموش، غیر معمولی اور مفید قرار دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے $3 بلین کے دفاعی سودے کو حتمی شکل دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ مذاکرات کے دوران جامع تجارتی معاہدے پر مرکوز رہی. ہم نے 5G ٹیلی کام ٹیکنالوجی اور انڈو پیسیفک صورتحال پر گفتگو کی ہے. اور بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں مسلسل دوسرے روز حالات کشیدہ ہیں. متنازع شہریت قانون کے خلاف مشتعل افراد کی طرف سے جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک ہنگاموں کے دوران پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو چکے ہیں. نئی دہلی میں شہریت قانون کے خلاف ہنگامے ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرکاری دورے پر بھارت میں موجود ہیں. صدر ٹرمپ گزشتہ روز احمد آباد پہنچے تھے، جس کے بعد نئی دہلی میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اس کے حامیوں کے درمیان لگ بھگ 7 گھنٹے تک جھڑپیں جاری رہیں. چین اور جنوبی کوریا نے منگل کے روز کرونا وائرس کے نئے کیسوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ ایشیا کے بازار حصص میں عالمی خسارے دوسرے روز بھی جاری ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے اس وبا سے نمٹنے کے لیے $2.5 بلین مانگے ہیں. چین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ 508 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 71 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس طرح ملک بھر میں پچھلے دو مہینوں میں 2663 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 77,500 ہو گئی ہے. چین سے باہر اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ جنوبی کوریا ہے, جہاں منگل کے روز کیسوں کی کل تعداد 900 ہو گئی ہے, جبکہ 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں متاثر ہوئی ہیں, لیکن کمزور معیشتوں پر زیادہ منفی اثرات پڑے ہیں, اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سے غیر ملکی سرمایہ تیزی سے نکل رہا ہے. اس کا سبب کرونا وائرس کا خوف اور دوسری وجہ ایف اے ٹی ایف کے خدشات ہیں, جس کی گرے لسٹ سے پاکستان کے جلد نکلنے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے ضمانت میں توسیع کے لیے نواز شریف کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ منگل کو پنجاب کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا. پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے بتایا کہ عدالت عالیہ نے نواز شریف کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کے لیے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن اب 16 ہفتے گزر چکے ہیں. کابینہ اجلاس میں پنجاب کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے نواز شریف کے صحت سے متعلق رپورٹ پر تجاویز پیش کیں, جس کا کابینہ نے جائزہ لیا. افغانستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی ہے, جبکہ ترکمانستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد اس کے بعد بند کر دی ہے, جب اس کے ہمسایہ افغانستان کے شہر ہیرات میں کورونا وائرس کا ایک کیس سامنے آیا ہے. افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی سرحد کے ساتھ مسافروں کا بہاؤ عالمی ادارے صحت کی مدد سے منظم کیا جانا چاہیے. اسی اثنا میں ہیرات صوبے کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ ترکمانستان نے منگل کے صبح سے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی ہے. افغان وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک 7 مریضوں کو ہیرات کے قرنطینہ میں رکھا گیا ہے. ملائیشیا کے بادشاہ نے مہادیر محمد کو بطور قائم مقام وزیراعظم کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے, جس کے بعد ملک میں نئی حکومت کے قیام کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. سیاسی مبصرین کے مطابق مہادیر محمد کی سیاسی حکمت عملی سے انہیں دوبارہ حکومت سازی کے عمل میں فائدہ پہنچ سکتا ہے. پیر کو مہادیر محمد اچانک وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے تھے, جس سے ملائیشیا میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا. قائم مقام وزیراعظم کا منصب سنبھالتے ہی مہادیر محمد نے اپنی کابینہ تحلیل کرتے ہوئے دوبارہ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کا قاہرہ میں انتقال ہو گیا ہے. ان کی عمر 91 برس تھی. انہیں سن 2011 میں فوجی اقدام کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. حسنی مبارک کا دور 3 دہائیوں پر محیط تھا, پھر عرب اسپرنگ کی لپیٹ میں مصر بھی آ گیا. حسنی مبارک کو انقلاب کے دور میں مظاہرین کی ہلاکتوں میں ملوث ہونے کا جرم ثابت ہوا تھا, لیکن سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور انہیں مارچ سن 2017 میں رہا کر دیا گیا. حسنی مبارک کی موت کی تصدیق سرکاری ٹی وی پر منگل کو کی گئی. پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی نے فرانس میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے. اپنی درخواست میں آسیہ بی بی نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ فرانس میں رہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سن 2019 میں آسیہ بی بی کو توہین مذہب کیس میں سن 2010 میں دی گئی سزائے موت کالعدم قرار دے دی تھی, جس کے بعد آسیہ بی بی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئی تھیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سابق میئر نعمت اللہ خان منگل کی دوپہر انتقال کر گئے. ان کی عمر 89 برس تھی. پیشے کے اعتبار سے نعمت اللہ خان وکیل تھے اور ان کا تعلق مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی سے تھا. وہ سن 2001 میں پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں کراچی کے ناظم منتخب ہوئے تھے. ہالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن کو 2 خواتین سے جنسی زیادتی اور مجرمانہ حملے کے جرم کا مرتکب قرار دے دیا گیا ہے. ان پر خواتین سے جنسی زیادتی اور ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد ہی می ٹو نامی تحریک کا آغاز ہوا تھا. 67 سالہ وائنسٹائن کو مجموعی طور پر 29 سال قید کی سزا کا سامنا ہے. مقدمے کا حتمی فیصلہ 11 مارچ کو سنایا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے میں ایک نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے دو طرفہ امور سے لے کر بین الاقوامی معاملات سے متعلق سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کی اور کہا کہ ان سے جو کچھ ہو سکے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سی اے اے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ وزیراعظم مودی اس سلسلے میں صحیح فیصلہ کریں گے۔ نئی دہلی سے ان تمام خبروں کی تفصیل دے رہے ہیں سہیل انجم۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہریت ترمیم ایکٹ کی حمایت اور مخالفت کے سلسلے میں دہلی میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اس بارے میں سنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ پرتشدد واقعات کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس سے نمٹنا حکومت کا کام ہے۔ سی اے اے کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ یہاں کی حکومت اس سلسلے میں عوام کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں صدر امریکہ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں امریکہ کے اچھے دوست ہیں، دونوں وزیراعظم عمران خان اور نریندر مودی میرے بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں ثالثی کے سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں تو کروں گا۔
Whatever I have to do, if I can do that, because my relationship with both gentlemen is so good. But there has been difficulty in Pakistan, and we're seeing what we can do about it. Anything I can do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں گا، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، کشمیر پر میں ثالثی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ دہشت گردی پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے بھارت کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ طالبان سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم تشدد نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسرے ممالک بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ مارا جائے۔ اسلامی انتہا پسندی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیریا میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے، ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلامی دہشت گردی پر قابو پانے میں کوشاں ہیں، سیریا میں ہماری کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھارت اور امریکہ کے باہمی رشتے سے متعلق بھی بہت سے سوالات کے جواب دیے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے 2 روزہ دورے کے دوران مصروف وقت گزارا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور دوستی کے بارے میں بات ہوئی۔ امریکہ اور بھارت ایک بڑے تجارتی سمجھوتے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ صدر کی مصروفیات اور اس دورے کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے ممالک ایک بڑے تجارتی سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں رہنماؤں کے درمیان نئی دلی میں ملاقات اور بات چیت ہوئی۔
پرائم منسٹر مودی از فورجنگ بائی لیٹرل اکنامک ریلیشن شپس دیٹ از فیئر۔
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مودی دو طرفہ اقتصادی تعلقات کی کوشش کر رہے ہیں، جو بڑی مناسب بات ہے اور دونوں فریقوں کی رضا کے مطابق۔ ہماری ٹیموں نے ایک جامع تجارتی سمجھوتے پر بھرپور انداز میں پیش رفت کی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسا سمجھوتا طے کر سکتے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر بھارت کے ساتھ 3 ارب ڈالر کے سمجھوتے کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت بھارت امریکہ سے ہیلی کاپٹر اور دوسرا فوجی ساز و سامان خریدے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بھارت تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ اس سے پہلے بھارت کے شہر احمد آباد میں نمستے ٹرمپ ریلی کا انعقاد ہوا تھا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے امریکی صدر کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نے کہا،
مجھے یاد ہے جب میں واشنگٹن میں
وزیر اعظم نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب میں واشنگٹن گیا اور صدر ٹرمپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں بھارت کے ایک سچے دوست موجود ہیں. صدر ٹرمپ نے بھارت کے لیے ہمیشہ خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے. امریکہ کے صدر کا بھارت کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بھارت میں شہریت کے نئے قانون کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور ناقدین کہتے ہیں کہ یہ قانون ملک میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف ہے. تاہم مودی حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
Your nation has always been admired around the earth.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ کے ملک کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں لاکھوں کروڑوں ہندو، مسلمان، سکھ اور جین ایک ہم آہنگی کے ساتھ اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں. تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ ٹرمپ اس معاملے پر صرف اسی حد تک بات کریں گے اور ایسے ہی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی، جو مسلمان اکثریت والا علاقہ ہے اور جس پر بھارت اور پاکستان دونوں اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں.
The State Department does say that we want India to do more and to abide by its constitution.
ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے تجزیہ کار اپرنا پانڈے کا کہنا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ہم بھارت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام اقلیتوں کے آئینی حقوق کی پاسداری کرے اور اس ضمن میں زیادہ اقدام اٹھائے جائیں، لیکن امریکہ کے اعلی کلیدی عہدیداروں نے بھارت کے انسانی حقوق شہریت ایکٹ اور کشمیر کے بارے میں کوئی بیان دینے سے گریز کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال بدستور ایسے ہی رہے گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے مہاتما گاندھی کی رہائش گاہ کا بھی دورہ کیا جو بھارت میں برطانوی راج کے خلاف عدم تشدد تحریک کے لیڈر تھے. صدر ٹرمپ بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں. وہ امریکہ کے 4th صدر ہیں جو ایک تسلسل سے بھارت کے دورے پر گئے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے بھارت کے دوران منگل کو امریکہ اور بھارت نے کئی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سمیت $3 ارب کے دفاعی معاہدے کو بھی حتمی شکل دی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت سے متعلق معاہدے کو حتمی شکل ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. پاکستانی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ خطے میں جدید ہتھیاروں کے شامل ہونے سے جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. تاہم بین الاقوامی امور کے ماہر نجم رفیق کا کہنا ہے
کہ پاکستان اوبجیکشنز کرے گا کہ ہاں دیکھیں آپ نے پہلے ہندوستان کو ایک سول نیوکلیئر ڈیل بھی دی اور پھر اب آپ ان کو بی ایم ڈی سسٹمز، بیلسٹک میزل ڈیفنس سسٹمز بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ جدید ملٹری پلیٹ فارمز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان بھی چاہے گا کہ اس قسم کی کوئی ڈیل پاکستان کے ساتھ بھی کی جائے.
تاہم تجزیہ کار ہوما بکائی کے بقول خطے میں کسی بھی جدید دفاعی نظام کی شمولیت ان کے بقول پاکستان کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے.
لیکن یہ بات تو پاکستان کو بھی پتا ہے اور میرا خیال ہے کہ خطے میں بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈپلوائمنٹ پاکستان سپیسیفک ہوتی ہے اور جب ڈپلوائمنٹ پاکستان سپیسیفک ہوتی ہے تو اینی اپگریڈیشن آف انڈین ملٹری اکوپمنٹ از سین ایز ڈائریکٹڈ اگینسٹ پاکستان. اس بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے.
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے دورہ بھارت کے دوران صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق بیان کو حقیقت پر مبنی قرار دیا ہے.
میں سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے حقیقت پر مبنی بیان دیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کی تعریف کی ہے.
صدر ٹرمپ نے ایک روز قبل بھارت کے شہر احمد آباد میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہمراہ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تجزیہ کار نجم رفیق کے بقول صدر ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق بیان نہایت اہمیت کا حامل ہے.
لیکن پاکستان کو پیسیفائی کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ٹرمپ صاحب ہندوستان میں ہوتے ہوئے کل یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی ایک مضبوط ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ، ایک خصوصی اہمیت ہے پاکستان کے حوالے سے. خصوصاً میں سمجھتا ہوں اب جب کہ افغانستان میں ایک پیس ڈیل ہونے کو جا رہی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بھی بہت کافی ہوگا کہ کم از کم ٹرمپ صاحب نے ان کو ہندوستانی سوئل پہ بیٹھ کے سلاحا ہے.
دریاسنا منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر کے معاملے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے. اگرچہ ماضی میں بھی صدر ٹرمپ یہ پیشکش کر چکے ہیں اور پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا رہا ہے. تاہم بھارت کشمیر کے معاملے پر کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم مودی سے ملاقات کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے، اس لیے امریکی صدر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں آصم علی رانا کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ بھارت کے آخری روز پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مودی سے ہونے والی ملاقات میں دہشت گردی سمیت کئی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جس میں مسئلہ کشمیر کو ترجیح حاصل رہی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہیں اور وزیراعظم عمران خان میرے دوست ہیں، اس لیے اگر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے بھی امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب ایک روز قبل انہوں نے بھارت میں پاکستان کے بارے میں مثبت بیان دیا تھا۔ اس بارے میں سابق سفیر آصف درانی کہتے ہیں کہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ بہت مثبت پیش رفت ہے۔
انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ جو کشمیر ہے وہ ایک طرح سے تھان ہے آن دا سائڈ اور پاکستانیوں کے لیے بھی، تو اس لیے آپ اس کو صرف ان کا انڈیا یہ تھا، انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ ٹیررزم کی بات آپ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کشمیر کا مسئلہ بھی اپنی جگہ۔
پاکستان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کشمیر میں ثالثی کے بیان کو بہت مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اب تک سرکاری سطح پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، البتہ پاکستانی میڈیا میں اس بیان کو پاکستان کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے دارالحکومت دہلی میں دوسرے روز بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اور دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ پیر کے روز ہونے والے اس تشدد میں ہلاکتوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے موقع پر بھڑکنے والا یہ تشدد کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
متنازعہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان ٹکراؤ کے بعد دہلی میں بھڑکنے والا تشدد دوسرے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں ہلاک شدگان کی تعداد 9 تک اور زخمیوں کی 76 تک پہنچ گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار اور باقی سویلین ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ بعض نیوز چینلوں کے مطابق زخمیوں کی تعداد 150 تک ہے۔ شمال مشرقی دہلی کے جعفر آباد، موج پور، چاند باغ اور شیو بہار سمیت کم از کم 10 علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دہلی پولیس کے حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمال مشرقی دہلی میں اسپیشل سیل، کرائم برانچ اور اکانومک آفینسز ونگ کے ساتھ ساتھ نیم مسلح دستوں کی 35 کمپنیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ مختلف اضلاع کی مقامی پولیس کو بھی متاثرہ علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور پولیس کمشنر نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد اروند کیجریوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
پولیس والے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا، میں بھی نیچے سب کے ساتھ پچھلے 2-3 دن سے ٹچ میں ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس کی نیچے کمی نظر آ رہی تھی، تو وہ آشواسن دیا ہے کہ کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے اور جتنی ضرورت پڑے گی اتنی پولیس کی وہ مہیا کرائیں گے۔
اتوار کے روز جب شہریت قانون کے خلاف بہت سی خواتین جعفر آباد میٹرو اسٹیشن کے نیچے دھرنے پر بیٹھ گئیں، تو بی جے پی کے ایک مقامی رہنما کپل مشرا کم از کم 500 افراد کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے سی اے اے کی حمایت میں اور جے شری رام کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر کپل مشرا نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات بھی دیے۔ مشرقی دہلی کے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سابق کرکٹر گوتم گمبھیر نے منگل کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کپل مشرا کے بیان کی مذمت کی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک بیان میں کہا کہ دہلی میں باہر کے لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا اس کی سرحد سیل کی جانی چاہیے۔ نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بھی بیرونی افراد کی آمد کا شبہ ظاہر کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی تک ایک عالمگیر وبا کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس نے انتباہ کیا ہے کہ یہ وبا عالمگیر وبا کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور ملک کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
گزشتہ چند دنوں میں جنوبی کوریا، ایران اور اٹلی میں کرونا وائرس کے واقعات میں اچانک اضافے سے دنیا بھر میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور ان خدشات نے جنم لیا ہے کہ جو بیماری پہلے ایک چھوٹے پیمانے کی وبا تھی، اب ایک عالمگیر وبا بن رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت لوگوں کو تحمل سے کام لینے پر زور دے رہا ہے۔ ادارے کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم گیبرائسس کہتے ہیں کہ یہ وائرس عالمی وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے۔
About whether to use the word pandemic to describe an epidemic.
چھوٹے پیمانے کی کسی وبا کو بیان کرنے کے لیے عالمی وبا کا لفظ استعمال کرنے کے ہمارے فیصلے کی بنیاد وائرس کے جغرافیائی پھیلاؤ، بیماری کی پیدا کردہ شدت اور پورے معاشرے پر اس کے اثر کے بارے میں جاری اندازے پر ہوتا ہے۔ ٹیڈروس کہتے ہیں کہ سر دست ان میں سے کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر وبا نہیں ہے، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں وباؤں کا ایک سلسلہ ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک مخصوص رد عمل کا متقاضی ہے۔ لیکن ٹیڈروس اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنوبی کوریا، ایران اور اٹلی میں نئے واقعات میں اچانک اضافہ بہت تشویشناک ہے۔
We must focus on containment while doing everything we can.
ہمیں کسی امکانی وبا کے لیے ہر ممکن تیاری کرتے ہوئے اس پر قابو پانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اس کے لیے سبھی کے لیے کوئی ایک لائے عمل نہیں ہو سکتا۔ ہر ملک کو خود اپنے حالات کے مطابق خطرے کا اندازہ لگانا چاہیے۔ مسٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اپنے طور پر خطرے کا مسلسل اندازہ لگا رہا ہے اور اس وبا کے بڑھنے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے انتہائی اہم اقدامات ایسے ہیں جو ملکوں کو اپنے اور اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اٹھانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو صحت کے کارکنوں کا تحفظ کرنا چاہیے جو اس مہلک بیماری کے خلاف کارروائی کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ ان معمر افراد کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، جنہیں شدید بیمار ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ تاہم ٹیڈروس نے کہا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ چین میں اس بیماری کے بارے میں تحقیق کرنے والے بین الاقوامی ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ وہاں یہ وبا 23 جنوری سے 2 فروری تک اپنے عروج پر تھی، جس کے بعد اس کے واقعات آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس کے ڈی این اے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور چین کے صوبے ووہان میں جو اس بیماری کا مرکز ہے، ہلاکت کی شرح 2 سے 4% کے درمیان ہے۔ ووہان سے باہر اس کی شرح 1% سے کم ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی دیکھنے میں آئی۔ پیر کے بعد منگل کو بھی بازار حصص 285 پوائنٹس کم ہوئے۔ ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اسٹاک مارکیٹ میں مزید مندی ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل جان لیتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی دیکھنے میں آئی۔ پیر کے بعد منگل کو بھی بازار حصص میں 285 پوائنٹس کم ریکارڈ کیا گیا اور مارکیٹ 38,858 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ پیر کے روز مارکیٹ میں 1,105 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی اور مجموعی طور پر پیر کو کاروبار میں 2.75% کمی دیکھی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ماہرین اس کی وجہ چین میں جاری کرونا وائرس کے اثرات قرار دے رہے ہیں۔ اسپیکٹرم سیکیورٹیز میں ہیڈ آف ریسرچ عبد العظیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین دنیا بھر کو خام مال برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں اجناس کی قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ چین میں کرونا وائرس کے باعث ترقی کی شرح میں 0.4% کمی رہنے کی توقع ہے، اسی بنا پر دنیا بھر کی مارکیٹس میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ عبدالعظیم کے مطابق چونکہ پاکستان اپنی درآمدات کا تقریباً 25% مال چین سے منگواتا ہے، جس میں خاص طور پر مختلف کیمیکل شامل ہیں، اس لیے یہاں پر بھی صنعتوں کی پیداوار میں مزید کمی دیکھی جا سکتی ہے۔
اگر ہم ویسے دیکھیں تو مین جو ہمارا سپلائی تو چائنا ہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ انڈسٹری میں کچھ سلو ڈاؤن آ سکتا ہے، خاص طور پہ کیمیکل انڈسٹری میں، کیونکہ ہمارا پورا کیمیکل تقریباً وہیں سے آتا ہے، تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ سلو ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ گروتھ آلریڈی ایک تو سلو تھی کی وجہ سے اور سلو ہو جائے گی۔
اسی طرح عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ ٹرانسپورٹیشن میں کمی کے ساتھ صنعتوں میں بھی کھپت کم ہونا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان برقرار ہے، جبکہ پاکستان میں سونے کی قیمت پیر کو فی تولہ 96,300 تھی، جو منگل کو معمولی کمی کے ساتھ 95,150 روپے ریکارڈ کی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی اگرچہ یہ قیمت منگل کے روز کم ہوتی دکھائی دی، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس میں $95 فی اونس کا اضافہ دیکھا جا چکا ہے۔ سندھ صرافہ بازار اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی ہارون چاند کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں $1,700 فی اونس، جبکہ پاکستان میں یہ تقریباً 99,000 فی تولہ رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔
وہ مین وجہ یہ ہے، مجھے یہ $1,700 سے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر $1,700 ہوگا نا تو پاکستان میں 1,00,000 سے نیچے ہی ہوگا، اوپر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہاں پہ پرچیسنگ پاور نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی نمو میں سست روی کے پیش نظر سرمایہ کار ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں محفوظ سرمایہ کاری کی جا سکے، جس کے لیے سونا سب سے مؤثر اور بہتر جنس ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اگر جلد ہی کوئی مؤثر دوا مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو معاشی صورتحال بہتر اور اسٹاک مارکیٹس دوبارہ مثبت ہو سکتی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کو ان کی عدالتی ضمانت منظور ہونے پر خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل بتائیں گے۔
پشتون تحفظ تحریک کی بانی سربراہ منظور پشتین کو منگل کی سپہر خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی جیل سے رہائی ملی۔ رہائی کے بعد منظور پشتین کا تحریک کے سینکڑوں کارکنوں نے جیل کے دروازے پر استقبال کیا اور ان کو جلوس کی شکل میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر لے گئے۔ اس دوران تحریک کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگوائے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں منظور پشتین کی جیل سے رہائی کی تصدیق کرتی ہوئی کہا۔
یہ بالکل آخری جو دو کیسز بچے تھے کل اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے اور آج ان کی رہائی ہوئی ہے، تو وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں، ساتھ سمیت وہ جلوس کی شکل میں جیل سے نکلے ہوئے ہیں۔
محسن داوڑ نے بتایا کہ منظور پشتین کو ان کے خلاف درج 8 مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ منظور پشتین کو پچھلے 24 اور 27 جنوری کی درمیانی شب پشاور شاہین ٹاؤن کے علاقے سے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا اور بعد میں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان جیل منتقل کر دیا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
کابینہ اجلاس میں پنجاب کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے نواز شریف کے صحت سے متعلق رپورٹ پر تجاویز پیش کی، جس پر کابینہ ارکان نے کہا کہ نواز شریف کی طرف سے ایسی کوئی ٹھوس رپورٹ پیش نہیں کی گئی جس سے ثابت ہو سکے کہ جس گراؤنڈ پر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا ہے اس میں مزید توسیع کی ضرورت ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر قانون پنجاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف بورڈ اور کمیٹی کو مطلوبہ رپورٹس پیش نہیں کر سکے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے پنجاب کابینہ کے فیصلوں سے متعلق بتایا کہ نواز شریف کو کچھ شرائط پر ضمانت دی گئی تھی، میڈیکل بورڈ نے ان کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ راجہ بشارت کے مطابق اس وقت تک لندن سے کوئی بھی خبر نہیں آئی کہ نواز شریف کا آپریشن ہوگا اور وہ 16 ہفتے بعد بھی کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔
اس کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ نے آگے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے۔
پنجاب حکومت کے فیصلے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ دینے پر شدید مذمت اور اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا فیصلہ سیاسی انتقام کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت کے فیصلے پر مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دینا یا ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش ایسے ہی ہے جیسے چاند کے اوپر اپنے اوپر آ کے گرے۔
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی ناروال سٹیڈیم کیس جبکہ شاہد خاقان عباسی کی ایل این جی کیس میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو 1.1 کروڑ روپے ضمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں جہاں نجی شعبے میں علاج و معالجے کی جدید سہولتیں عوام کی دسترس سے دور ہیں، وہیں سرکاری ہسپتالوں میں معیاری سہولتوں کا فقدان انہیں علاج کے جدید ترین ذرائع سے محروم کر رہا ہے۔ لیکن کراچی میں ایسے میں بعض غیر سرکاری ادارے عوام کو عالمی معیار کی علاج و معالج کی ایسی جدید سہولتیں بالکل مفت فراہم کر رہی ہیں جو انہیں شاید لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہ ملے۔ یہ سہولت کیا ہے اور کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی۔
یہ ادارہ ہے پی او بی آئی اسپتال گلستان جوہر، جسے کراچی کے نوجوان ڈاکٹرز کی ایک تنظیم پر مشتمل بورڈ آف ٹرسٹی چلاتا ہے۔ لاہور اور کراچی میں قائم اس ادارے کے مفت اسپتالوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے اپنے دورے کراچی میں اس ادارے کا بچشم خود معائنہ کیا۔ گلستان جوہر میں واقع پی او بی آئی اسپتال پہنچا تو یہاں کے بورڈ آف ٹرسٹی کے ڈاکٹر شایان شادمانی کو دھورا جی کے علاقے میں واقع سر آدم جی آئی اسپتال کے انتظامیہ کے ساتھ اجلاس میں مصروف پایا۔ آدم جی اسپتال کی انتظامیہ کی خواہش تھی کہ ان کے اسپتال کا انتظام بھی یہ نوجوان اور حوصلہ مند ڈاکٹرز کی ٹیم سنبھال لے۔ بات چیت کے بعد آدم جی اسپتال اور پی او بی انتظامیہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت اب آدم جی اسپتال بھی پی او بی کے ڈاکٹرز ہی چلائیں گے اور لوگوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کریں گے۔ پی او بی کے ڈاکٹر مصباح العزیز کہتے ہیں،
ایم او یو سائن ہونا ہے کہ آدم جی آئی ہاسپٹل کو ہمیں پی او بی کو دے رہے ہیں کہ اس کو ہم رن کریں، کیونکہ ان کے خیال سے وہ ہم اس کا رن کر رہے ہیں آدم جی والے، تو وہ ہمیں اس کی اونرشپ ہمیں دے رہے ہیں اور 1 مارچ سے آدم جی آئی ہاسپٹل کا نام چینج ہو کر ایڈمنسٹریشن اب پوری ہماری ہو جائے گی، اس کا نام ہو جائے گا پی او بی آئی ہاسپٹل آدم جی یونٹ۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ اس کو ہاسپٹل دے رہے ہیں بلکہ اس کے رننگ ایکسپنس کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ فنڈ ریز کر دیں گے اور جو پورا سال تو وہ اس کے بھی تفصیلات کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔
گلستان جوہر میں واقع پی او بی کا یہ اسپتال دنیا کے کسی بھی جدید ترین اسپتال کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہاں جدید ترین مشینیں نصب ہیں جن پر نہایت تربیت یافتہ عملہ کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ وی آر ای جیسے پیچیدہ سرجری بھی یہاں کیے جاتے ہیں۔ پی او بی بورڈ آف ٹرسٹی کے ڈاکٹر شایان شادمانی کہتے ہیں،
الحمدللہ ہم نے ود ان 3 or 4 years یہ ہم نے اسٹیٹس اچیو کیا ہے کہ ٹرشری کیئر لیول کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ون روف آئی کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، جس کے اندر پردے کا آپریشن ہو، لیزرز ہو، یا ڈائگنوسٹک کی جتنی ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہیں، او سی ٹی ہیں، بی اسکینز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، کیٹریکٹ سرجری، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی ایکوپمنٹ کے لیے کسی قسم کے ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی ایکوپمنٹس ابھی آپ نے اگر وزٹ کیا ہو تو ساری اسٹیٹ آف دی آرٹ اور اپ ٹو دا مارک ایکوپمنٹس کے اوپر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو ہیومن ریسورس یہاں پہ ہم نے ڈپلائی کیا ہے وہ سارا کا سارا ٹرینڈ اسٹاف ہے۔
آپریشن کے لیے کراچی بھر میں موجود 8 ماہرین میں سے 2 اس اسپتال سے وابستہ ہیں جو لاکھوں روپے مالیت کے مفت آپریشن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شادمانی کہتے ہیں کہ ہم نے سالانہ 18,000 کیٹرک آپریشن اور 1,500 پردوں کے آپریشن کا ٹارگیٹ طے کیا ہے اور یہ ٹارگیٹ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر شادمانی کے مطابق پی او بی اسپتال کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مقامی این جی اوز کی مدد سے ملک بھر میں اور اسکولوں میں آئی کیمپ لگاتے ہیں جہاں سے سرجری کے لائق مریضوں کی شناخت کر کے انہیں پی او بی کے مرکزی اسپتال لایا جاتا ہے, جہاں ان کا مہنگا لیکن جدید آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بصارت بحال ہو سکے, اور ان تمام کاموں کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا. کامیاب آپریشن کرانے والے مریضوں نے ہسپتال کے انتظامیہ اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا.
ویسے اچھا آپریٹ اچھا کیا ہے نا, اچھے عملہ بھی بہت اچھا تھا.
ایک جانب سرکاری اسپتالوں کی بدحالی تو دوسری جانب پرائیویٹ اسپتالوں کی لوٹ مار. ایسے میں پی او بی جیسے فلاحی اسپتالوں کا وجود غریب عوام کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہو رہا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کرونا وائرس پھیلنے سے حصص کی عالمی منڈیوں میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور دنیا بھر میں انڈیکس تیزی سے نیچے آئے ہیں. چین اور دیگر شدید متاثرہ ممالک نے نقل و حرکت کی جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کی وجہ سے پیداوار مفلوج ہو کر رہ گئی ہے, رسد میں رکھنا پڑا ہے, اور سیاحت اور دیگر کلیدی شعبے متاثر ہوئے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکہ سے ایشیا اور یورپ تک حصص کی تمام منڈیوں کو سخت دھچکا لگا ہے, کیونکہ حکام مشرق وسطی سے یورپ تک کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تصدیق کر رہے ہیں. ڈیسمنڈ لومن امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں
The market is now coming to recognize that this epidemic has fallen.
مارکیٹ اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ یہ وبا ابھی اپنی آخری حد تک پہنچنے سے بہت دور ہے. ابھی لگتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے اور یہ دنیا میں سفر کی صنعت سے سیاحت تک اور دیگر سلسلوں کو درہم برہم کر سکتی ہے. کرونا وائرس نے بہت سے ممالک میں بڑے پیمانے پر ایک خوف اور بڑھتا ہوا سخت رد عمل پیدا کیا ہے, جس کی وجہ سے ممالک نے نقل و حرکت کی پابندیاں عائد کیں, خاص طور پر چین میں جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, اور اس کی وجہ سے تجارت پر شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں. ڈیسمنڈ لومن کہتے ہیں
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down. You know, so these people who went home.
چین میں جو صورتحال ہے اس میں 15 crore لوگ بند ہو کر رہ گئے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو چھٹی پر گھر گئے نئے سال کی چھٹیوں میں, وہ اپنے کام پر واپس نہیں آ سکتے. اب اگر کمپنیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں تو صارفین بھی ہوں گے. مارک ہیمرک bankrate.com سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example, when Apple says that there's going to be a impact on its ability to produce iPhones.
اس وبا کے ہم حقیقی اقتصادی اثرات دیکھیں گے. ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر ایپل کا یہ کہنا کہ مستقل قریب میں آئی فون بنانے کی اس کی اہلیت متاثر ہو سکتی ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی اثرات شدید ہوں گے, مگر بہت کم عرصے کے لیے. تجزیہ کار مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک طوفان کی طرح ہے, گزر گیا تو بحالی شروع ہو جائے گی اور سرگرمیاں معمول کے مطابق ہو جائیں گی. تاہم ڈیسمنڈ لومن کہتے ہیں کہ چین پر اثرات طویل المدت ہوں گے اور کمپنیاں اپنی سپلائی چینز میں تنوع لائیں گی تاکہ مستقبل میں ان کا انحصار چین پر کم رہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ملکوں کی معیشت کو متاثر کرنے والا آخری جرثومہ نہیں ہوگا, مگر سوال یہ ہے کہ ملک اور کمپنیاں اس سے سبق کیا حاصل کرتے ہیں, اور آیا مستقبل میں عالمی معیشت میں اتنی لچک ہوگی کہ ایسے جھٹکے برداشت کر سکے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے لیبیا کے عوام اور قومی سمجھوتے کی اس حکومت کی حمایت نہ کرنے پر بین الاقوامی برادری پر تنقید کی ہے جو باغیوں کے حملوں کا ہدف ہے. صدر سراج نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے اجلاس کے افتتاح پر اپنی تقریر میں یہ بات کہی. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
صدر مصطفیٰ سراج نے باغی کمانڈر خلیفہ حفتار کی جانب سے دارالحکومت طرابلس پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے حفتار کو ایک جنگی مجرم سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ اپریل سن 2019 میں شروع ہونے والے حفتار کے فوجی حملے میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں دربدر ہو گئے تھے. سراج نے کہا کہ سیویلینز, اسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو ہدف بنایا گیا تھا. مترجم کی مدد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
children have lost their right to education due to the shelling and the closure of schools because of the attacker and those who
وہ کہہ رہے ہیں گولہ باری اور اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے بچے اپنے حصول تعلیم کے حق سے محروم ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ حملہ آور اور وہ افراد ہیں جو ان حملہ آوروں کو رقوم اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ سمن متحدہ عرب امارات، روس اور مصر ہفتار کی فورسز کی پشت پناہی کرتے ہیں، جبکہ ترکی نیشنل اکارڈ یا قومی سمجھوتے کی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ممالک اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کردہ ہتھیاروں پر پابندی کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے اپنے فریق کو ہزاروں ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں۔ لیبیا کے ان دونوں متحارف فریقوں کے درمیان کسی پائیدار جنگ بندی کے مقصد سے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کا دوسرا دور پیر کے روز کسی نتیجے تک پہنچے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ صدر سراج نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ نے ان کی حکومت کی جانب سے ان درخواستوں کو نظر انداز کر دیا جو ایسے تحقیقاتی کمیشنز کے قیام سے متعلق تھیں جو لوگوں کو جبرن در بدر کیے جانے، من مانی حراستوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کے مبینہ الزامات کی نگرانی کے لیے تھیں۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
اینڈ وی ہیو ریکویسٹڈ ایڈیشنل ٹیکنیکل اسسٹنس ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لاز As well as to fight impunity.
ہم نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کے لیے اضافی ٹیکنیکل معاونت کی درخواست کی تھی اور اسی طرح کسی احتساب کے لیے ایک طریقہ کار نافذ کرنے کی بھی۔ لیبیا کے صدر نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کو ان وعدوں اور ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروائی جن کا انہوں نے سن 2015 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو منظور کرنے کے بعد وعدہ کیا تھا، جس کے تحت قومی سمجھوتے کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان شدید مالی بحران کا شکار ہے اور حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے ایک وفد سے مدد کی اپیل کر رہی ہے۔ یہ وفد لبنان کے دورے پر ہے۔ آئی ایم ایف لبنان کی اقتصادی مشکلات دور کرنے میں مدد کے لیے ایک جامع مالیاتی منصوبہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک لبنان نے آئی ایم ایف سے مالی مدد کے لیے نہیں کہا، تاہم میٹنگز جاری ہیں۔ عمان سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈیل گیولاک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
لبنان کے ماہر اقتصادیات کمال حمدان بیروت میں کنسلٹیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اب تک لبنان کے اقتصادی بحران سے نکلنے کا کوئی مفصل منصوبہ پیش نہیں کیا، مگر انہیں توقع ہے کہ آئندہ 10 روز میں ایسا ہو جائے گا، اور ان کے خیال میں آئی ایم ایف کے وفد کا دورہ اسی مقصد سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2019 کے لیے لبنان کی کل ملکی پیداوار منفی رہی اور اس سال بھی یہی توقع ہے۔ لبنانی کرنسی لیرا کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے، اور وہ خبردار کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی کم مدتی منصوبہ کارآمد نہیں ہوگا۔ ہم ایک مالی آفت سے دوچار ہیں، افراط زر بہت زیادہ، لبنان کے بیشتر لوگوں کی قوت خرید میں کمی، شاید 2/3 لبنانی اپنی ملکی کرنسی میں اپنی تنخواہ حاصل کر پاتے ہیں، پینشن کا پورا نظام لبنانی پاؤنڈز پر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا کہنا چاہیے، مگر آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہمیں معاشرتی مسائل کے جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قیمتوں میں 45% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہانہ تنخواہیں 40% کم ہوئی ہیں۔ شر سود اور غیر ملکی عطیات میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اپنی معیشت کے حجم کی نسبت لبنان دنیا کے سب سے زیادہ ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ حمدان کہتے ہیں کہ ان قرضوں کی تجدید ضروری ہے۔ ملکی قرضہ اب مزید قابل برداشت نہیں۔ ملکی مجموعی پیداوار میں کمی اور سرکاری اخراجات میں اضافے کے اثرات اور نتیجتاً ملکی قرضے اور قرضوں کے لوازمات، میں نہیں سمجھتا کہ 9 مارچ کی آخری مدت تک ملک ان قرضوں کی ادائیگی کے قابل ہوگا۔ لبنان کو 9 مارچ تک یورو بانڈ کے 1.2 ارب ڈالر ادا کرنا ہے۔ عالمی بینک کے سابق ماہر اقتصادیات پروفیسر اسحاق دیوان کہتے ہیں کہ لبنان کو اپنے قرضوں کی تجدید کروانا ہوگی اور بینکاری کے شعبے میں کھلاپن لانا ہوگا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے صوبے ادلب کے جنگ زدہ علاقے میں 11 لاکھ سے زیادہ پھنسے ہوئے شہریوں کے لیے اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے $500 ملین کے فراہمی کے لیے اپیل کی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں 30 لاکھ سے زیادہ شہری جنگ زدہ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تہائی آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ادلب میں کوئی بھی مقام محفوظ نہیں ہے. روس کی حمایت یافتہ شامی فوج باغیوں کے قبضے سے یہ علاقہ واگزار کرا رہی ہے اور اب ترکی کی سرحد کے قریب انتہائی چھوٹے سے علاقے کو جائے امن سمجھا جا رہا ہے. شام کے بحران کے لیے انسانی حقوق کے شعبے کے نائب رابطہ کار مارک کرس اسے بڑا انسانی بحران قرار دیتے ہیں.
The fighting is now coming dangerously close to the area where more than 1 million are living in tents and makeshift shelters. So it's an extremely alarming situation because if airstrikes and shelling move any further into that area, we are no doubt going to see a real bloodbath, a real massacre of civilians in that area.
اب یہ لڑائی خطرناک حد تک اس علاقے میں پہنچ گئی ہے جہاں 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے پناہ لے رکھی ہے. یہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ اب یہاں پر ہوائی حملے ہو رہے ہیں اور یہاں پر مقیم لوگوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ باقی نہیں رہ گئی ہے. شام میں ہونے والی خانہ جنگی میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 1.2 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. 55 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے جبکہ 65 لاکھ افراد اندرون ملک بے گھر ہوئے ہیں. اندرون ملک بے گھر ہونے والوں میں سے ایک تہائی لوگوں کا تعلق شمال مغربی شام سے ہے. کٹس کا کہنا ہے کہ قصبے اور دیہات ویران پڑے ہیں. ان علاقوں کی تمام سہولتیں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں.
There's a population now which is terrorized and traumatized and living in fear. People have been fleeing in fear to the border area, and what we've seen is the bombs have just been following them from place to place, and these people feel abandoned by the entire world. They're dumbfounded that no one seems to be coming to their rescue.
اب یہاں جو بچی کھچی آبادی رہ گئی ہے وہ انتہائی خوف اور دہشت کی زندگی گزار رہی ہے. لوگ سرحدی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں. ان بے یار و مددگار لوگوں کو امداد کی سخت ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل متعدد بار فوری فائر بندی کی اپیل کر چکے ہیں، تاہم اب تک ان کی آواز سنی نہیں گئی اور علاقے میں لڑائی بدستور جاری ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
سمن، یہاں امریکہ میں ویلنٹائنس ڈے ایک عام خیال کے برعکس محض نوجوان جوڑوں کا تہوار نہیں ہے، بلکہ اسکولوں میں ننھے منے بچے بھی دوستی کے پیغامات کے ساتھ ایک دوسرے کو اس دن کی مبارکباد کارڈز کے ذریعے دیکھتے ہیں یا مٹھائی اور چاکلیٹ کے ذریعے، اسی طرح اپنے والدین کو بھی. لیکن ظاہر ہے کہ نوجوان جوڑے سب سے زیادہ تعداد میں ایک دوسرے کو کارڈز، چاکلیٹ اور پھول بھیجتے ہیں. یہاں واشنگٹن کے میٹروپولیٹن ایریا میں متعدد یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لاکھوں طالب علم ایسے بھی ہیں جو اپنے وطن اور گھروں سے دور ہیں. جنوبی امریکہ کے آسکر بھی ان میں سے ایک ہیں جو جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں.
وہ
کہہ رہے ہیں تقریباً اسی طرح منایا جاتا ہے جس طرح ہم ہونڈورس میں مناتے ہیں. تو میں شاید اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گا, ہم کوئی فلم دیکھیں گے یا اسی طرح کچھ اور پارٹی کریں گے. نیدرلینڈس کی نیومی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں
I have a boyfriend, he is still back in the Netherlands. We have long distance relationship now, but he comes like
وہ کہہ رہی ہیں میرا بوائے فرینڈ اب بھی نیدرلینڈس میں ہے اور ہماری ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ ویلنٹائنس ڈے پر یہاں آئے گا یا ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن, اور یقینی طور پر ہم ایک شاندار ڈنر پر جائیں گے اور اسی طرح سے اس دن کو منائیں گے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے رچرڈ لی کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے, لیکن وہ اس دن دوستوں کے ساتھ پارٹی ضرور کرتے ہیں.
Since I'm single right now, so like we're just gonna go to like a restaurant.
وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو میں سنگل ہوں اس لیے ہم کسی ریسٹوراں میں جا کر گپ شپ کریں گے, اس کے بعد یا تو کیریوکی کے لیے جائیں گے یا واپس گھر جا کر اپنی پارٹی کریں گے. یہ دن سینٹ ویلنٹائن سے منسوب ہے جو محبت کرنے والوں کے سینٹ ہیں, اور یہ دن تقریباً ساری دنیا میں منایا جاتا ہے. چین میں روایت ذرا مختلف ہے. سیسی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں.
In China, on Valentine's Day, the boys give chocolates to the girls they like.
ان کا کہنا ہے ویسے تو یہ دن امریکہ کی طرح ہی منایا جاتا ہے, لیکن روایتی طور پر میرے خیال میں یہ زیادہ تر لڑکوں کے لیے ہے. یعنی لڑکے اس لڑکی کو چاکلیٹس دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں, اور ایک ماہ بعد وائٹ ویلنٹائنس ڈے کو لڑکیاں بھی ان لڑکوں کو چاکلیٹس دیتی ہیں جو انہیں پسند ہوں. سمین, وائٹ ویلنٹائنس ڈے جاپان, تائیوان, چین اور دوسرے ایشیائی ملکوں میں 14 مارچ کو منایا جاتا ہے. بہرحال یہ تہوار چاہے کسی بھی دن منایا جائے لیکن اس کا پیغام ایک ہی ہے, اور وہ ہے محبت.
I'm single now, yeah, and my plan is to make a video for the girl I'm dating with, yeah, and to express my emotions for her. I play acoustic guitar.
Shehnaz Aziz, Voice of America, Washington.
Each day is Valentine's Day.
میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں, بوتھ آف دیم, بٹ میرے ابو جو ہے انہوں نے ہمت کی, مجھے پڑھایا, میرے بہن بھائیوں کو پڑھایا. آج میں جو ہوں اپنے پیرنٹس کی بدولت ہوں. موسیقی میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 4 سال ہوئے ہیں. آگے انشاءاللہ میں کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اردو کی طرف آ رہی ہوں. ابھی میں نے کوک اسٹوڈیو کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک ہمارا ترانہ تھا وہ میں نے کوک اسٹوڈیو کے لیے پرفارم کیا تھا, تو میں اس کا ایک اسٹینزا سنا دیتی ہوں.
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم ماوا, قدم قدم ماوا تجھے قدم قدم مبا. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم.
کوک اسٹوڈیو میں آپ نے ایک فارسی غزل ریکارڈ کی, تو وہ میری پسندیدہ غزل بھی تھی, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سنا اور مجھے پتہ لگا کہ اتنی حسین آواز اور اتنی حسین لڑکی دونوں پشاور میں موجود ہیں. تو اپنی کہانی ہمیں سنائیے, کیسے ہوا؟
میرا شو بز میں آنا اٹس اے لانگ اسٹوری, لیکن یہ ہے کہ میں بیسیکلی میاں فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو ان کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے شو بز میں آنا, اور اسپیشلی لڑکی کا. میرے لیے بہت ہرڈلس آئی, اسپیشلی جو میری ماما ہے ان کی طرف سے, ان کی فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. بس یہ ہے کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب میں اس فیلڈ میں آئی, میں نے سانگ کیا, گانا گایا, لوگوں نے پسند کیا, پذیرائی کی میرے کام کی, تو پھر بعد میں میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا. پھر تھوڑا سا فیملی والوں کو بھی میں نے ہینڈل کیا, پھر ان کو بھی ایسا لگا کہ چلو ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتی ہے, لیکن بہت مشکل تھا ان سمجھانا.
آپ کے ایک اور انٹرویو میں نے پڑھا تھا, آپ نے کہا نا کہ آپ کی امی ابھی تک ناراض ہیں, تو آپ اس میں آپ نے کہا تھا, پتہ نہیں یہ بھی آپ نے کہا یا نہیں کہا, لیکن بہرحال مزے کی بات تھی تو اس لیے مجھے اچھی لگی. آپ نے کہا کہ اب میں نے یہ جو کوک اسٹوڈیو میں عاطف کے ساتھ گایا تو ہو سکتا ہے میری مما کا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے. صحیح بات ہے.
میری مما جو ہے وہ کبھی اس نے میرا کوئی گانا نہیں سنا پشتو کا, لیکن جب عاطف کے ساتھ میرا یہ جو سانگ آیا کوک اسٹوڈیو میں تو ان کو بہت اچھا.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر چینگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ہوں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.